کام کس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ گرچہ دعویٰ صحیح نہیں تھا، اگر سنت رسول پہ چلنا ممکن نہ ہوتا مولانا صاحب نے کیوں فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اگر وہ یہ کہے کہ مثلاً ہم روایات کے اجڑ گل میں رہتے ہیں، کہیں روایت صحیح ہے کہیں روایت غلط ہے، کہیں نبی بھول جاتا ہے کہیں نبی اپنے ماں کی مرضی سے نقل کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم روایت پہ انحصار نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت قرآن کہتے ہیں کہ تمہارے لیے واجب ہے، تمہارا اتباع ہے، اسی اللہ اسی رسول کا سیرت قرآن کی واجب ہے، اتباع ہے، اگر ہم تک سیرت میں نہ پہنچنا ہوتا قرآن کیوں کہا سبق کہا تھا رسول اللہ اس کو؟ مثلاً ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کا کوئی جملہ ایسا ہے کہ جو صرف 10-15 سال اس وقت تک ہی لکھا جب رسول خدا زندہ تھے اور وہ زمین کے اوپر ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، ماں باپ اس کی بات سب لوگ محروم کرتا اس سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس عقیدے کے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم حامی نہیں ہو سکتے، دن بارہ کتاب اچھی کتاب ہے، کتاب بری کتاب نہیں ہے، یعنی مثلاً آپ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ مفاہیم تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایجپشن رائٹر تھے سید محمد قطب نام کرتے ہیں، سید محمد قطب بظاہر اہل سنت ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے اچھے ماننے والے ہیں۔ سید محمد قطب کی کتابوں میں اجتماعی رنگ بہت حاوی ہے، بہت اچھا رنگ ہے، یعنی بہت مضبوط لکھتے ہیں۔ فی ظلال القرآن، قرآن کریم کے سائے میں، ان کی تفسیر کا نام ہے، اردو میں بھی میرا اپنے خیال ترجمہ ہوئی ہے، لیکن باقی کتابیں تو یقیناً اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ ان کے اوپر جیسے ان کے اوپر چھاپ لگی ہوئی جماعت اسلامی کی، جیسے ہمارے یہاں امام خمینی کی چھاپ لگ گئی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو صرف یوگا ہے مثلا پاکستان کے اندر، سید محمد قطب پہ پاکستان میں چھاپ لگ گئی ہے صرف جماعت اسلامی کا ہے، جبکہ میرا گھر میں ایسا نہیں، سید محمد قطب نفیس مسلم ہے، سید محمد قطب نے اچھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں تحریر بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط تحریر ہے۔ یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے ابتدائی کارکردگی میں ان کی کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے لگا میرے سامنے ایک نئی روشنی ہوگی، البتہ پھر وہ نئی روشنی کئی مصنفین کے ذریعے سے کھلی جن کے نام زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں۔ مثلاً احتیاط کروں آپ کی خدمت میں، جنہوں نے ایک مصنف تھے فلم ڈائریکٹر کے نام سے مشہور تھے، مرتضیٰ آبینی نام کر کے، لیکن ایک کتاب کم سے کم ان کی ایسی تھی جس نے کایا پلٹ دی، فکر کے اندر کایا پلٹ دیا، عام کتاب نہیں، بہت خاص کتاب تھی۔ جب اس کی میری تو ضرورت نہیں کہ میں اس کو پڑھ اردو میں ترجمہ کروں، بہت اب وہ حوصلہ نہیں رہا بیٹھ کے لکھنے کا، لیکن کتاب بہت نفیس کتاب تھی، اردو میں ترجمہ بدقسمتی سے نہیں ہوئی، خاص کر اس میں ڈیولپمنٹ کے اوپر، کلچر کے اوپر، ویسٹرن کلچر کے اوپر، ویسٹرن میڈیا کے اوپر بہت اچھی انسائٹ تھی، بہت اچھی انسائٹ تھی۔ بہت ساری کتابیں فضول ہوتی ہیں، بہت ساری کتابیں کٹ پیسٹ ہوتی ہیں، ایک کتاب فضول ہوا ہے جس کے اندر کوئی نیا آئیڈیا نہیں نکلا بلکہ اور اس نے جو گہرائی تھی اس کو خراب کر دیا، کٹ پیسٹ ہوتی ہیں کتابیں، یہاں سے نکالا وہاں ڈال دیا، ایک مصنف نے 56 کتابیں لکھی ہیں اصل میں 5 لکھی تھیں، باقی ساری وہ ادھر ادھر چلاتا رہتا ہے۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں اوریجنل ہوتی ہیں، نیا کام ہوتا ہے، کسی مصنف نے ایسا کام نہیں کیا تھا، نیا کام ہوتا ہے۔ تو یہ چند کتابیں سورسز میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی کہ کبھی کسی کا موڈ بنے کہ مثلا ہم بھی کبھی کوئی کام کریں تو ان چند کتابوں سے آپ کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کے بارے میں اچھی اہمیت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ سورہ کریمہ کے اندر جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں سورہ مزمل، کچھ اس طرح سے شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اٹھیے، آپ شب کی عبادت کو انجام دیجیے، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ہم آپ کے اوپر سب فوج نازل کرنے والے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو اٹھا کریں، اور رات کا اٹھنا جو ہے وہ انسان کے نفس میں غلط جذبات کو کچلنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ دن میں بھی آپ کے پاس بہت ساری عبادات ہوں گی، بہت ساری عبادتیں ہوں گی، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور اس پر منقطع ہو جائیے، کیونکہ وہی رب مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کی سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے سوا آپ کس کو سرپرست بنا سکتے ہیں؟ اور جو لوگ کہیں گے اس پہ صبر کیجیے گا، ان سب کو چھوڑ دیجیے گا، اور یہ جو صاحبان نعمت مکار لوگ تھے ان سے تو میں خود نپٹوں گا، میرے پاس ان کے لیے فرما خدانے کی بیڑیاں ہیں، آگ ہے، اور ایسا کھانا ہے کہ جنگی گلے میں بھر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ پرواہ نہ کریں، ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور پہاڑ سب جل جائیں گے، یہ جو آج پڑیش کے بڑے بڑے بت نظر آ رہے ہیں، یہ سب فلاں ہو جائیں گے، یہ جو امریکہ اور روس نظر آ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد خدا نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بھیجا جیسے فرعون کے رسول بھیجا تھا، اور وہ فرعون بہت اکڑا تھا، اس نے بھی بہت زیادہ ظلم کیے تھے، مخالفتیں کی تھیں، تو کیا ہوا؟ اس کو ہم نے پکڑا اور بڑی سخت سزا دی، اور اس کے بعد یہ لوگ جو خوب اختیار کرتے ہیں کیوں نہیں ڈرتے، ایک دن آئے گا جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور کچھ بچ نہیں بچے گا، تو اس دن آسمان کھل جائے گا، نئے چیزیں آشکار ہو جائیں گی، نئے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے، جو دنیا غیب کے کھیل کو بھی ظاہر ہم کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تو خیر تذکرہ ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، جو چاہے گا عبرت حاصل کرے گا، جو نہیں چاہے گا وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا۔ یہ سب کہنے کے بعد خدا نے کہا، پھر دوبارہ رات کی بات پہ آ گئے کہ جو رات کو کہا تھا آپ کو عبادت کریں، اس کے بعد پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن۔ وہ ایسا ہے کہ جہاں کہیں جو قرآن مطلب ذمہ داری دے گا، وہاں ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ بھی سمجھائے گا۔ اس سے بھی بنیادی ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں کہیں ذمہ داری آئے گی وہاں حق آئے گا، اور جہاں حق آئے گا وہاں کچھ ذمہ داری آئے گی۔ یعنی مطلب فرض فرمائیے کہ اگر آپ کا حق ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ بچے آپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایک حق آپ کی گردن پر بھی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا نمتار نے ذمہ داریوں اور حقوق کو توازن دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر ایسا ہو جو حقوق انجوائے کرے اور ذمہ داری کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مثلاً کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ ماں کے حقوق کتنے ہوتے ہیں، تمہیں یاد ہے؟ سب کو جسے پوچھے ماں کی ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں، یہ بھی یاد ہے؟ باپ کے حقوق کتنے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے؟ تو باپ کی ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں کس کو پتا ہے؟ اسی طرح ہمیشہ حق اور ذمہ داری کے درمیان ایک توازن ہے، اور توازن ٹوٹ جائے تو پھر معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، فنکشن رک جاتا ہے۔ فنکشن رک جاتے ہیں کیا مطلب؟ باپ کا ایک حق ہے، باپ کی ایک ذمہ داری ہے، نہیں انجام پائے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کلچر کو منتقل ہونا تھا بچے کی طرف وہ رک جائے گا۔ اب بچہ ایسا بڑا ہوگا جس کا اپنے کلچر اور اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، پریشان ہو جائے گا کہ مجھے دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارے۔ جہاں آپ حق پامال کریں گے وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، جہاں جس کسی کا حق پامال ہوگا وہاں مصیبت آئے گی۔ کیوں؟ وہ یہ خدا مندہ نے دنیا عدل سے بنائے گی، جہاں ظلم کرو گے مصیبت آئے گی۔ اچھا وہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی کہ کوئی مجبور بے گھر ناچار تھا، اسے کچھ نہیں ملا، کسی نے کچھ نہیں کیا، بس ظلم اب ظلم ہوا ہے، اب اس کی داستان بڑھے گی۔ اچھا سب انٹر کنیکٹڈ ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً کیا ہوا؟ خدا نہ کرنا اس اللہ مجھے کسی کی مدد کرنی تھی، میں نے مدد نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ پیچھے سے کچھ اور شروع ہوگا، کسی نے میرے ساتھ کچھ کرنا تھا وہ بھی نہیں کرے گا، پھر ایک اور داستان شروع ہوگی، پھر ایک اور داستان، اور معاشرے کے اندر وہ ظلم سرایت کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے غلطی کی تھی، وہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ کیوں پھنسا؟ وہ خدا کے کسی اور قانون کے تحت پھنسا ہے، اور یہ معاشرہ اس طرح مصیبت میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کام شروع کر دیں، اپنے آپ سے آپ حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے اطراف میں سے ظلم ہونے کا راستہ روکنا شروع کر دیں، آپ معاشرے کے اندر عدل کی بنیادیں ڈالنا شروع کر دیں۔ ایک دن میں معاشرے میں عدل نہیں آتا، ایک دن میں معاشرے میں ظلم بھی نہیں آتا۔ اگر بنی امیہ نبی اکرم کی وفات کے 30 سال کے بعد حکومت پہ پہنچ گئے، وہ امیر شام جس کو رسول خدا نے کہا تھا کہ سوار بھی جہنم میں آگے چلنے والا بھی جہنم، پیچھے میں چلنے والا بھی جہنم، اس کے باپ کو اس کے اولاد کو سب کو کہا تھا جہنم میں، تو وہ اسلام کی خلافت پہ پہنچ گئے۔ وہ بنی امیہ جس کے لیے نبی اکرم نے کہا تھا کہ ان کو میرے ممبر پہ دیکھنا تو ان کا شکم چاپ کر دینا، ان کو حق نہیں ہے، بنی امیہ کے لیے میرا ممبر حرام ہے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا۔ سید الشہداء نے مطلع جناب عذاب سے کہا کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ عذاب کے قریب لوگ بیٹھے تھے، کہا تھا ہم نے سنا ہے۔ تو یہ سب تھا، دیکھو بنی امیہ حکومت پہ پہنچ گئے تھے صرف 30 سال میں گریجویٹ۔ اچھا اسلو پوائزن دیا سوسائٹی کو، 30 سال کے اندر اتنی مادہ پرستی اور نقصان خواہشات دوڑا دی کہ اب اس کے اوپر کوئی بھی حکومت کرے تو کچھ نہیں کرے. کیا تھا علامہ اقبال کا شخص سے شمشیر و ثنا اول، کیا تھا رؤوس و رباب آخر، کیا تھا یہ ہے قوم کا شروع میں جو رد کرتے ہیں بات عیاشیوں میں بن جاتے ہیں. کسی بھی قوم کے لیے بدترین چیز نفس پرستی ہے، عیاشی. جو قوم اس میں بندی پھر اس کا مطلب اس کا خاتمہ ہوں گے. اور میں انہی قوانین کے تحت طے شدہ کرتا ہوں اب امریکہ نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا. آپ کہیں گے 5 دنوں میں بار بار یہ جو رہتا رہتا ہے، اجتماعی قوانین قرآن کریم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہے. ہم لوگ نے اپنی پوری زندگی میں اس کو حکومت سے دیکھا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیسے ختم ہوگا، ہم اس کا امریکہ ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نہیں ختم ہو چکا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. ان ظالم جابروں کو بھی 12 حساب دینا تھا، ان کا اتنا ٹائم آ گیا. کام کی بات شروع کی تھی کہ ایک حق ہوتا ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، آپ ادا کریں گے ذمہ داری، حق ملے گا آپ کو، ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے. اور آپ کی جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ حق کا حق ادا کرے گا. صحیح، خدا جہاں ذمہ داری دیتا ہے وہاں ایک حق دیتا ہے، دوسرا ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. مگر باپ کو ایک ذمہ داری دی کہ بچوں کی تربیت کرے تو اس کو ایک حق دے دیا کہ بچوں کے اوپر واجب کیا اس کی پیروی کرے. پھر کیا کیا، باپ کو ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. اب 3 پارٹیز بن گئی، ایک باپ ہے جس کو یہ ذمہ داری ملی ہے، ایک بیٹا ہے جس کی ذمہ داری باپ کو دی گئی ہے، اسی طرح باپ کا ایک حق ہے. اور ان سب کے ہدایت کے لیے خدا نے راستہ دیا ہے کہ اب راستہ یہ ہے، اس کے اوپر تم نے چلنا ہے. ان راستوں میں سے ایک راستہ جو معاشرتی ذمہ داری کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنی پڑے گی. جس کسی کے اوپر معاشرتی ذمہ داری آئی ہے اسے عبادت زیادہ کرنی پڑے گی. اور یہاں پر ان آیات کریمہ میں ایک عجیب حقیقت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی مسلمان تھے ان کے اوپر نماز شب واجب تھی، ان کے اوپر رات کو قرآن کریم کی تلاوت واجب تھی، بعد میں خدا نے مطالعہ ان کے لیے تفویض کی. ایسا کتنا واجب تھا، ابھی آیات نام کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض کو کہتے ہیں شاید ایک تہائی شب عبادت کرنا واجب تھی، 1/3. مطلب اگر رات فرض کرتے ہیں 6 گھنٹے کی ہے تو 2 گھنٹے عبادت کرنا واجب تھی. کہتے ہیں شاید نصف واجب تھی، کتنا واجب یہ نہیں معلوم، ترجمہ کرتا ہوں اور اس سے کچھ اندازہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب، 2/3 کتنا ہو گیا 2/3، مثلاً 100 میں سے 67 2/3 رات کے قریب عبادت کرتے ہیں، یا نصف شب 50% آپ عبادت کرتے ہیں، یا 16/3 یا 1/3 آپ عبادت کرتے ہیں. اس سے کم نہیں کیا خدا نے، اس سے کم نہیں کیا. اس کا مطلب اندازہ ہوتا ہے کم از کم 1/3 تو واجب تھی، کتنا نکلے گی. آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ رات میں سے 2 حصے، 3 میں سے 2 حصے عبادت کرتے ہیں، یا نصف، اور یا پھر 1/3، 1/3 یہ آپ عبادت کرتے ہیں. وَالطَّائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور کچھ گروہ ایسے بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں. بس اس کا مطلب یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں تھا، دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے. بس نبی اور کچھ لوگ جو نبی کے ساتھ تھے وہ یا 2/3 اعتراض کا 2/3 عبادت کرتے تھے، یا نصف کرتے تھے، یا 1/3 کرتے تھے. اتنی عبادتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. ارے یہ کون لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے جن کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، دن میں دین کی راہ میں مصیبتیں اٹھا رہے تھے، اور پھر یہ راتوں کو اتنی عبادت بھی کرتے تھے. خدا نے ان کے اوپر واجب کیا ہوا تھا، کیوں واجب کیا ہوا تھا خدا نے؟ بھائی ان کو تو تکلیف ملنی چاہیے کہ بھائی دن بھر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے لیے شاید نماز بھی واجب نہیں ہے، مغرب پردیش ہو جائے گی کیونکہ آپ نے دن بھر بہت محنت کی. خدا جانتا ہے جس کی محنت انجام دینے کے لیے رات کو ان کو عبادت کروانی پڑے گی، ورنہ یہ دن کا کام بھی انجام نہیں دے سکیں گے. بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے روزی روزگار کے مسئلے نے عبادت سے روکا ہوا ہے، بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں. اسی وجہ سے روزی روزگار تنگ ہوئی ہے کہ اس روزی روزگار کو ہم نے عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنائی ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت عرائض پیش کیا اپنے لندن میں کئی دفعہ کہ روزی روزگار کا معاملہ کیوں اتنا سخت ہے ہمارے لیے اور انڈیشن خراب ہوئی تھی, دیکھنے کا طریقے کار خراب ہوا ہوا. یوں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مت سوچے گا کہ مطلب میں ساری باتوں پہ اپنے عمل بھی کرتا ہوں گا, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کسی کو روزی روزگار چاہیے, آخرت چاہیے, ملتے لیے اذان سے پہلے کھڑا ہو یہ بات ہوتی دنیا میں ملے گی آخرت میں. کسی کو آخرت نہیں چاہیے صرف دنیا چاہیے تو کم از کم اذان سے لے کر سورج نکلنے تک کھڑا رہے. صحیح, کسی کو دونوں چاہیے تو اذان سے پہلے کھڑا ہو جائے ایک گھنٹے پہلے جانتا ہے. ایک روایت پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا لیکن اللہ ملائکہ یصلون, خدا اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں کس کے اوپر, المستغفرین بالاسحار, ان لوگوں کے اوپر جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں, والمستحسرین مستحسرین, اور وہ لوگ جو سحر کے وقت کھڑے ہوتے ہیں بس. صحیح ہے, بس ان پر ضرور بھیجتے ہیں ملائکہ اور خدا جو شہر کے وقت استغفار کرتے ہیں, جو بیسٹ آف دی کنڈیشن ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اذان سے پہلے کھڑے ہو جائیں استغفار کرنا شروع کر دیا, خدا نمتاز کی عبادت کر رہے ہیں, خدا نمتاز کی گفتگو کر رہے ہیں, اس پر اللہ کے ملائکہ اور اللہ ضرور بھیجتے ہیں. اور کس کے اوپر استغفار نہیں کر رہے کم سے کم اتنا کرے کھڑا تو ہو جائے جا کے. تو صحیح, تو ایک استاد کہتے تھے جاگ جاؤ چاہے ہوگا بھی کر, مدد میں کہتے تھے بھائی اذان سے پہلے جاگتا ہوں تو کسی نے کہا بھائی نماز جب پڑھنے کا حوصلہ نہیں, گیارہ گیارہ رکعت ہمارے بس کی نہیں ہے. تو کہتے تھے جاگ جاؤ ہوکا پینا ہوکا پی لو. تو ایک دوست میرے کراچی میں پوچھ رہا تھا کیا کر سکتا ہوں, پودوں کو پانی دیتا ہوں یار, نیند اتنی آتی دیتا ہوں لیکن پودوں کو پانی دیتا ہوں, وہ پانی چھڑکتا رہتا ہوں تو اس سے میری بھی نیند کم ہوتی رہتی ہے. کچھ کر لیں جاگ جائیں, ہمارے کا یہ جاگ اس میں بہت رحمت ہے خدا نے بتایا. پر ضروری نہیں ہے نماز عشاء بھی پڑھیں, ممکن ہے کہ نہیں دل چاہتا ہو تو کم پڑھ لیں باقی اس طرح جاگ جائیں. اچھا اگر عبادت نہیں کرتی تو کیا کریں, کچھ دعا پڑھ لیں, مناجات عشاء بھی نہ پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, سوچ سمجھ کی قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور نہیں دل چاہتا کوئی کتاب پڑھ لیں وہ بھی نہیں دل چاہتا, تو پھر یہ سارے کام میں نے کیا کہ چائے پی لیں موقع پی لیں, کوئی پودوں کو پانی دے دیں, کوئی ادھر ادھر دیکھ لیں جاگتے ہیں بہت لیں, کچھ کرنے کے کھڑے رہیں جاگتے رہیں. اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی جس مقام پر پہنچے اس کو شاید ہم لوگ درد نہیں کر پائیں گے, ہم لوگ واقع اس سے بہت چھوٹے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے مقامات کو سمجھ نہیں سکیں, لوگ بہت بلند چلے گئے کام پر پہنچ گئے لوگ. اللہ تعالیٰ بھائی نجف میں ہوتے تھے, ان کے رشتے دار بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے, سید علی قاضی طباطبائی, وہ علامہ طباطبائی رات کے وقت میں عرب کی طرف بڑھ رہے تھے, سید علی قاضی طباطبائی نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا, ان سے کہا بیٹا دنیا چاہیے نماز عشاء پڑھو, آخرت چاہیے نماز عشاء پڑھو. سید علی قاضی طباطبائی بہت عجیب انسان تھے. ہم لوگ جتنا بھی انقلاب دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, آپ حزب اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, کامیابیاں دیکھ رہے ہیں, کچن اور باقی محنتوں کا نتیجہ ان میں سے ایک علی قاضی طباطبائی, ان میں سے ایک مرزا جواد ملکی تقریر تھی, ان میں سے ایک عبد اللہ شاہ آبادی, تو ابھی ان کی خبروں کی ضرورت چاہیے. آپ شاہ عبدالعظیم چاہتے ہوں گے, شاہ عبدالعظیم میں اور شاہ آبادی کی خبر ہے. ابھی میں دو تین ہفتے پہلے میں ہی تھا شاہ عبدالعظیم میں ایسی گزر رہا تھا, اچانک ایک جگہ پہ ایک آدمی میز پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی ایسی جیسے کوئی حساب کتاب والا ہو, میز کے آگے دیکھا لکھا ہوا تھا علامہ شاہ آبادی. تو میں ذہن میں تھا اجمالن کے لیے شاہ عبدالعظیم میں دفن ہے, لیکن مجھے جگہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کہاں پر ہے. میں نے اسے کنفرمیشن دی کہ یہ وہی شاہ آبادی غلام کو شاہ آبادی شاہ عبدالعظیم میں دفن جائیں اور کیا بات. مرزا جواد ملک کی تفریح ایک قبرستان میں دفن ہے جو قوم میں بی بی کے روزے کے سامنے قبرستان, چاروں طرف دیواریں کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ قبرستان نظر نہیں آتا. لیکن اس کا ایک دروازہ بھی ہے بارہ، تو آپ وہاں کسی سے پوچھیں نام بڑا عجیب ہے شیخان کا قبرستان، دو بہت بڑے علماء وہاں دفن ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں کسی سے پوچھیں کہ کہاں پر ہے قبرستان، بتا دیں گے دروازہ کہاں پر، اندر جائیں کسی سے پوچھیں وہاں پر مرزا جواد ملکی قدری کی قبر کہاں پر ہے، بڑے بڑے علماء کالے رنگ کا پتھر ہے اس کو گرینائٹ کہتے ہیں، کالے رنگ کا وہ بنا ہوا ہے اور وہی قبر کے گرانے بھی لگا ہوا ہے، کسی سے پوچھیں ملیں گے وہاں وغیرہ سے بتا دیتے ہیں قبر کہاں پر ہے، بڑے پائے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے امام خمینی کو امام خمینی بنایا، امام خمینی کو ان لوگوں نے بنایا، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک آدمی کی تربیت کی، ایک آدمی کی تربیت، اور ان کے پیچھے سید علی قاضی کا وتابعی جیسے ان لوگوں نے ان کو بنایا تھا، اور ادھر اور پیچھے جائیں تو یہ سارا سلسلہ تین چار نسلوں پانچ نسلوں پر ہے، پتہ نہیں آخری چار پانچ نسلوں میں خدا نے طے کر لیا کہ اب کچھ کرنا ہے، اس خاطر مجھے لگتا ہے ضرور بہت نزدیک ہونا چاہیے، اور جو 1200 سال میں نہیں ہوا وہ ابھی ابھی میں ہوا ہے، آپ طرح کریں اچانک ہونا شروع ہو گیا، مثلاً سید علی قاضی کا وتابعی، اور یہ لوگ نجف میں بھی بہت مشہور لوگ نہیں تھے، بہت گمنام لوگ تھے، بہت گمنام لوگ تھے، لیکن تربیت دے رہے تھے، لوگ بھی تربیت کر رہے تھے، جن لوگوں کی ان لوگوں نے تربیت دی جبکہ خود گمنام تھے، انتہائی گمنام تھے، میں ایک دو باتیں ایسی عجیب سی ہیں ہمارے سامنے ان کی گمنامی سمجھ میں آتی ہے، اتنا ان کو شہریہ نہیں ملتا تھا، جو طالب علم کو اور پڑھانے والوں کو وہاں پہ شہریہ دیا جاتا ہے اسکالرشپ سے، وہ وہاں پہ زندگی گزارے ان کو لوگ شہریہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ کہتے تھے ان کا پتہ نہیں یہ لوگ سے پڑھ بھی رہے یا نہیں پڑھ رہے، اور یہ وہ لوگ بتا رہے تھے جنہوں نے بات پوری دنیا بدل دی ہے، یہ تو عجیب گمنام لوگ تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چند لوگوں کی تربیت دیتے تھے، وہ چند لوگ اگلی نسل کے چند لوگوں کی تربیت دیتے تھے، یہاں تک کہ بات آج یہاں تک پہنچی کہ نوراتے ہیں، یہ عجیب تبدیلی آئی، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، سید علی قاضی طباطبائی تھے، علامہ طباطبائی تھے، کہا کہ بیٹا دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، سید علی قاضی طباطبائی بہت اچھی بات تھی، لیکن بہت سارے کارنامے میرے ذہن میں ہیں، لیکن انسان کیا کرے، ٹائم کی بھی ایک قید ہوتی ہے نا کہ داخل داخلانے تھوڑی ساری کوئی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ عجیب لوگ تھے، میں چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ عجیب لوگ تھے، اس وجہ سے کہ ہر دفعہ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، سید علی قاضی صاحب کا بھائی ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس آیا، شک کرنے لگا کہ یہ آدمی صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، مشہور تھا کہ یہ آدمی مقبوط الاحوال کی آواز کام نہیں کرتے، لوگ دیوانہ تھا کہتے تھے کہ نہیں عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں پڑھاتا بھی ہے نہیں پڑھاتا ہے، بچوں کو کیا بگاڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے، یہ جو قبرستان ہے نجف اشرف کے پیچھے بازی السلام یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم تو دیکھتے رہتے تھے، اور ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہنے لگے کہ یہ ہمیں لے جایا کرتے تھے، خود قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے، ہم کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے کھڑے جو کبو کی طرح کھڑے رہتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں گے اس طرح کھڑے رہتے تھے کھڑے تھک جاتے تھے، تو ابا پچھا کے ہم لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی تو زمین میں آ رہا ہے، اچھا کچھ نہیں بول رہے جو خبریں دیکھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد کہیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے بھائی کچھ ہمیں کچھ کام کر جائیں ہم تو جا رہے ہیں، ان کا تو پتہ نہیں کھڑے رہے تو کھڑے رہے، کسی نے پوچھا بھائی کیا کرتے رہتے ہو تم کام میں، تو لوگ کہتے تھے محبوس الاواز ہے خبروں کے سامنے پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا، تو ایک آدمی نے ایک دفعہ ان پہ اعتراض کیا، یہ مسجد اوپر کے ڈیزائن باہر نکلے تو کسی نے ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ بھائی تم کیا کرتے رہتے ہو، لوگوں کو لے جاتے ہو وہاں پر خبروں کے سامنے بٹھا دیتے ہو اور کیا دیکھتے ہو وہاں پر، انہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی یہاں پہ کچھ اور بھی ہے جو تم لوگ دیکھ رہے ہو سر وہ نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا بنتی ہوئی ہے یہ وادی السلام ہے، یہاں پر امیر المومنین کے دور سے اب تک کی مومنین کی خبریں ہیں، یہ سب لوگ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، ان کے اندر بحث مباحثہ ہوتا ہے، بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم نے سب سنائی دیتا ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس نے کہا نہیں کیا بول رہا ہے ہمیں تو سنائی نہیں دیا آج تک ہم نے خبریں دیکھی ہیں ان کے پاس، تو کہتے ہیں ابھی گفتگو کر رہے تھے تو ایک سانپ پڑ رہا ہے ان کی طرف، اوپر کی دیوار سے چیک لگائے بیٹھے تھے وہاں سے کچھ جانیاں وانیاں ہوں گی رہی ہوں گی، تو کہ اپنی تاپ ہم آیا ہماری طرف آیا، تو یہ گفتگو میں کافی گرم ہو چکے تھے، تو وہ جو سانپ نتی کا اس نے کہا بیٹھ، کہنے کا اس سانپ میں نے دیکھا وہیں تک کر کے دروازہ دیوار سے چپک کے بیٹھ گیا،
विज्ञप्ति पुस्तकों में लगे हुए कहता हूँ मेरे दिमाग मेरे सामने अटका हुआ था कि वो थोड़ी देर के लिए बैठा है उठेगा अभी कि कहीं अंदर चलिए फिर दोबारा उठेगा इसको फिर बातें कर रहे हैं कहने वो थोड़ी देर बातें करते रहे उसको समझाते रहे कहेंगे बेटा ऐसा नहीं है हम लोग कुछ कर रहे हैं काम कर रहे हैं ये कहेंगे वो बातें करते करते ये हम लोग निकले थोड़ी दूर चले गए थोड़ी दूर गए खुदाफिज करके चले गए हम भी आ गए फिर कहने अचानक मुझे याद आया कि वो सांप क्या था सांप को जिसको इन्होंने रोका था वो क्या हुआ उसका यानी ये वापस आया तो देखा सांप मरा पड़ा और खत्म बड़ा परेशान हुआ कि यार ये आदमी तो बड़ा अजीब आदमी है इसने तो कहा बैठो और ये तो सांप ही मर गया बारे हो गया तो कहेंगे तो थोड़ी देर में फिर नजर आए तो इन्होंने उससे इनको जो देखा इनको देखे कहना ये आपने कैसे किया कहने हंसते उन्होंने कहा कब्रें देख देख कर कब्रें देख देख के सीखा है इन कब्रों में कुछ होना चाहिए हम लोग असल में हमको सिर्फ दुनिया में एक चीज देख पाए दुनिया बस मरेंगे तो दूसरी आंख खुलेगी ये वो कुछ नसीब है जिनकी दूसरी आंख मरने से पहले खुल गई जिनकी आंख खुल गई हम लोगों की आंखें मरने के बाद खुलेंगी लिहाजा ये बुजुर्ग कुछ कुछ देख पाए सुन पाए सीख पाए जिसकी हमें मुंह भी नहीं मिली हम सिर्फ दूसरों के कहे को सुन पाए और ये लोग देख सकें खुद सुन सकें खुद सीख सकें ये हमारा कवर ये इन्होंने सिखाया कि आगे ये दुनिया इन चंद लोगों की बलबूते पर चलती है वहाँ कि जो अहलेबैत अथारूसलम की तालीमात पर गर्क हुए गर्क होने के बाद इन्होंने दुनिया को कुछ देना शुरू किया जिस बात से खुशी है मुझे कि हमारे दौर में ये लोग खुल के सामने आ गए पहले खुल के सामने नहीं आते थे और ऐसे जैसे अस्सी की उम्र 90 साल से ऊपर की सामने आए थे 15-20 साल से ज्यादा नहीं हुए दसियों दफा करता हूँ और ऐसे की नमाज जमात में 20-25 ज्यादा लोग नहीं होते थे ये मैं आपकी खदमत में 86 की बात बता रहा हूँ यानी आज से मुश्किल से 24 साल पहले भी लोग और ऐसे को नहीं जानते थे 20-25 आदमी इनकी नमाज जमात के अंदर होते थे कोई बहुत कम जानता था कि भाई वहां पर एक आदमी है जो बड़ा आलिम है आलिम है बहुत कम लोग जानते थे अचानक आश्कार हो गए अचानक बात फैल गई लोगों के अंदर गुफ्तगू होने लगी फिर उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पड़ गई और क्या जनाब ऐसी मोहब्बत जगी उनकी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दुनिया के कोने कोने में और भेजल का नाम बड़ंगा बजने लगे पहले इन लोग गुमनाम रहते थे गुमनाम मरते थे अब इन लोगों का नाम चलने लगा है इसका मतलब कुछ होने वाला है वरना इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आनी चाहिए पहले इन लोग दिखाते नहीं थे अपने आप को तबाही ने जिंदगी में कभी जमात की नमाज नहीं पढ़ी जो अब तक समझ में आया है किसी ने चुपके चुपके पीछे पढ़ती हो तो पढ़ती हो आज तक सुनने में नहीं आया कि कोई कामयाब हुआ लेकिन नहीं पढ़ाते थे अलबत्त ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बता रहा कि ये स्टैंडर्ड है लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लोग इतने चुपते थे फिर ये लोग आश्कार हो गए ये कि आओ बहनजर मसलन अपनी जमात के अंदर उस तरह से बोलते थे फिर उसकी वीडियो ऑडियो बनती है और आज और आप सुनते तो हमें और आपको अजीब लगता है इन्होंने क्यों अपने आपको आश्कार किया इन्होंने क्यों ये दास्तान लोगों तक पहुंचने की उस वक्त तो इन लोग नहीं पहुंचने देते थे इसका मतलब यह है कि नई चीजों पर लोगों को आशना करने का वक्त आ गया इसका मतलब यह है कि इनको पता है कि अब पब्लिक को कुछ चीजें ऐसी पता चल जानी चाहिए जो आज तक पता नहीं चली इसका मतलब तब्दीली का दौर अब आगे बढ़ने का दौर अब भी हम और आज न बढ़ सके बहुत सख्त होगा हमारी उज्जत पूरी हो गई है रात की बात से शुरू हुआ इन नरम बकरजात अमंगल और चकुम अलमन सुलत आपका रब जानता है कि आप एक रात के दो तिहाई में जागेंगे निश में या उसके एक सुस में और आपके साथ चलने वाले कुछ लोग खुदा तो रात और दिन सबके हिसाब जानता है लेकिन आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल बन रहा है वो अलमा अन्न चौसू बता खुदा मुख्तार बना रहा है खुदा के लिए तो हिसाब किताब करना मुश्किल नहीं है खुदा तो शबरोज के हिसाब किताब को जानता है 5 अरब साल हो गए इस दुनिया को बने हुए हमारी दुनिया को बने हुए अर्थ को बने हुए 15 अरब साल से ज्यादा हो गया इस पूरे निजाम को बने हुए जिसको हम लिखाई की बात ताबीर कर रहे हैं हम लोगों की कैलकुलेशन के मुताबिक तो खुदा अपने किस चीज को जानता है मुश्किल क्या है मुश्किल ये कि आप हिसाब नहीं कर पाते جیسے آپ نے کروائے تھے کیا مطلب، مثلا مسلمانوں کے اوپر واجب ہوا کہ بھائی آپ کم سے کم ایک تہائی رات جو ہے وہ عبادت کریں گے، اب ایک تہائی کا حساب کیسے کریں گے؟ تو مسلمان مشکل میں پڑ جاتے تھے. اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مثلا خدا من قال فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تکلیف آپ لوگوں کے لیے بہت سخت ہو گئی تھی، آپ لوگوں کے بس میں یہ بات نہیں رہی تھی. جیسے کہ کہیں پر خدا من قال نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہمارا معیار یہ تھا کہ ایک مومن 20 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اب ہمیں پتا ہے آپ کے اندر ضعف آ گیا ہے، آپ لوگوں کے اندر کمزوری آ گئی، تو اب اتنی مقابلے میں ہم نہیں لے کے جائیں گے. شاید یہاں پر یہ مطلب ہو کہ پہلے تو خدا نے کہا کہ نہیں تم لوگ کھڑے رہو، تم تو واجب ہے کہ کم سے کم ایک تہائی عبادت تو کرو. اس وقت خدا نے کہا عالم اندن تو سو، ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہے. خطاب علیکم، تو خدا نے آپ کو بخش دیا، خدا نے معاف کر دیا. پھر کیا کہتا ہے؟ فق رہو، کیا فرما؟ فق رہو مطلب من القرآن، تو جتنا ممکن ہے اتنا قرآن تو پڑھ لو. صحیح، ہم بخشائے جانے کے بعد جس پہ کم از کم معیار یہ تھا کہ ایک تہائی تو پڑھو گے، ایک تہائی رات کا ون تھرڈ رات کا عبادت کرنی ہی کرنی ہے، جس کو خدا نے کہا مجھے معلوم میں نہیں کر سکو گے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم کیا کرو جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا تو پڑھو. انہوں نے کیا کیا، ہم نے کہا جب تو خود حساب نہیں لے رہا ہم بھی کیوں کریں، اور تم رات میں نہیں کہہ رہا ہم دن میں بھی نہیں کریں گے، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا. جبکہ خدا نے کہا کہ ہمارا تھا میں نے اس لیے چھوڑا کہ ایک تہائی کا حساب کرنا تم لوگوں کے لیے تب پڑ رہا تھا، تم لوگ نہیں کر پا رہے تھے تو میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کہا تو میں نے چھوڑ تو دیا لیکن جو تم لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ تو تم پڑھنا، جتنا تمہارے لیے ممکن ہے تم رات کو کھڑے ہونا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا، لیکن معاملہ پیچھے رہ گیا. جب معاملہ پیچھے چلا گیا تو کیا ہوا، وہ جو عزت ملی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی، جو طاقت شان شوکت ملی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی. آپ کی شان شوکت ہاتھ سے چلی جائے اس کی واضح علامت یہ آپ کے دشمنوں میں آپ کا خوف ختم ہو جائے. اگر آپ کے دشمنوں میں آپ کا خوف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی. البتہ اس موقع پر کوئی قربانی دے گا، مطلب سید الشہداء نے قربانی کی، سید الشہداء نے قربانی دی اور قربانی کے بعد ان دشمنوں کے دلوں پہ پھر خوف قائم ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ نہیں معاملہ ایسا نہیں جو وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن سید الشہداء نے قربانی دی. اس طرح ہر دور میں لوگ قربانیاں دیتے رہیں گے اور پھر معاشرے کی طرح آہستہ آہستہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی بڑی تبدیلی واقع ہو. فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ تم نہیں کر پاؤ گے تو بخش دیا، سب پرو ماتے سر میں القرآن. اس کے بعد قرآن تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکلات ہمارے ساتھ اس قسم کی ہیں، علم ان سیکون منکم مرضا، جانتا ہے خدا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو زمین پہ سفر کرنا ہوگا اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جانا ہوگا، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی راہ میں مقابلہ کرنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، لیکن فقرو ما تیسر من، جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھ لیں. کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے دو تین مشکلات ان کے ساتھ ہیں، تم میں سے کچھ لوگ مریض ہو جاؤ گے، کچھ لوگوں کو روزی روزگار کی خاطر آگے پیچھے جانا آنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو دشمنوں کی خاطر جنگ کرنی پڑے گی، ان سب کے باوجود جتنا پڑھ سکو وہ ضرور پڑھنا. اچھا جس کے اوپر یہ تین مصیبتیں نہیں ہیں وہ کیا کرے، وہ بھی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا جس پر تھی اس کو خدا نے کہا تھا یہ تین مشکلات تمہارے ساتھ ہوں گی لیکن تم جتنا ممکن ہو اتنا ضرور پڑھنا. اب سمجھ رہے کہ معاملہ خراب ہوا ہمارے ساتھ، ہم لوگ آ گئے کہ بھائی واجب کتنے رکھے تھے، بس جتنا واجب ہے اتنے کو جگاؤ ابھی، باقی یہ کہ دیکھتے ہیں قیامت کے دن کیا کرنا ہے. اور بہت ساری تسلیاں اپنے لیے کہ ہم یہ کر جائیں گے وہ کر جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، اور قرآن کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارا نہیں آپ کو پڑھنا ہے، آپ پڑھیں. اچھا آپ اس پر عمل کیسے کریں گے، آپ جتنا اپنی زندگی میں قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ نہیں تھا اتنا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر، نہیں پڑھ رہے تھے پڑھنا شروع کر، جتنا پڑھ رہے تھے اس کو توجہ سے پڑھنا شروع کر، جتنا پڑھ رہے تھے عمل نہیں کر رہے تھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کچھ ہلے کچھ حرکت آئے، معاشرے لمبی مدت سے ترقی کرتا ہے، کوئی معاشرہ اچانک ترقی نہیں کرتا مگر ان کو کوئی فضل خدا اچانک ہو جائے. سب معاشروں کو ایک رابطہ रास्ता तय करना होता है। हम भी ऐसे ही, हम पाकिस्तान में ऐसे ही, हम वो रास्ता तय करते हैं। और अगर मैं हम लोगों में सुन लू खुशबीन है पाकिस्तान के बारे में, अभी कहीं कदा इस्लामाबाद में कुछ महीने पहले तो ये दाखिले लगा के आप क्यों बार बार कहते हैं कि आपको पाकिस्तान में मुस्तकबिल अच्छा ना लगता है, यहाँ बचा क्या है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने शर्म किया था, मैंने देखो अगर तुम्हारा घर बहुत खराब हो गया हो और तुझे रेनोवेट करना हो तो तुम क्या करोगे, अगर की बर्सादी करनी हो दोबारा तो उसको रेनोवेट करना तो क्या करोगे, आर्किटेक्ट बुलाओगे, सुलर पढ़ना तो खैर खुद ही कर दो जो करना कर, लेकिन उस आर्किटेक्ट बुलाओगे, आर्किटेक्ट आएगा वो अपने जहन में सोचेगा कि इससे क्या बन सकता है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो तोड़वाना शुरू कर देगा। सही, अगर कोई इस फेज में देखे और ना जानता हो आर्किटेक्ट ने क्या प्लानिंग की है तो कहेगा कि बस डॉक्टर फरक करवा देगा, जो पहले थे वो उससे ही गए, अब ये पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। अब वो आर्किटेक्ट के दिमाग में है कि आगे क्या होने वाला है, और वो इत्मीनान दिलाता रहेगा कि भाई संभाल लूंगा, मैं माहिर हूँ, कर लूंगा, आखिर में देखना क्या होगा। हमें जब हम खुदा ने हमारे लिए मुसीबतों के पीछे क्या रखा हुआ, हम लोग डर रहे हैं उसको देख करके क्या हो रहा है, मुसीबत आ रही है, हर तबाही के पीछे कुछ ना कुछ मुस्बत चीजें हैं, कुछ ना कुछ मुस्बत चीजें हैं। ये मुसीबत भी आई है, इसमें भी मुस्बत चीजें बहुत हैं, इसमें मुस्बत उकात बहुत, शियत में मुसीबत आई है इसमें भी मुस्बत उकात बहुत, कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, जाहिर शहादत का जो लोगों को सफर करना पड़ता है वो लहदा है, तो जाहिर बहुत बड़ी मुसीबत है, उसमें शहीद होना चाहिए हमें, वरना ऐसा नहीं है कि असर है, इन सब के नतज हैं इंशाअल्लाह, और सब के नतज आदतन मुस्बत है, आदतन अच्छे नतज, हम लोग इंशाअल्लाह अच्छे दौर में दाखिल होंगे, हम शिक्षण दौर को कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से झेल सकें ये क्वेश्चन, वरना अच्छे दौर में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। آخر مزمل میں گویا زندگی گزارنے کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے، امام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد آل. تھوڑی سی ادھر کر دی، اس میں ہوا یہ کہ گھڑی اور میرے درمیان پلر آ گیا، مجھے گھڑی نظر نہیں آئی وقت کتنا ہو گیا، اچانک میں نے اپنی گھڑی میں دیکھا اچھا 11 بج گئے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن آپ چہرے پہ نہیں لائے نہیں سمجھ سکا، بہرحال میں آپ کی صبر کی ساتھ دیتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ جلدی ختم کروں۔ خدا نمتان مانا فخر ہونا تھا اس طرح میں، جو قرآن کریم نے سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اس کے بعد گویا جو پڑھ کر تم نتیجہ نکالو گے وہ ہم تمہیں خلاصے میں بتا دیتے ہیں۔ بس خدا نمتان نے فرمایا تم پڑھو پڑھو پڑھو، اس بات کو پتا ہے کچھ لوگ پھر بھی نہیں پڑھیں گے، کہتے ٹھیک ہے نہیں پڑھو، تو اینڈ میں جو کچھ ہونا ہے اس میں بتا دیتا ہوں، پھر جا کے تفصیل سے پڑھ لینا، ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے، فخر ہونا تھا اس طرح میں، جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، یعنی اب کیا بتا رہے پڑھو گے تو دوسرے لوگ یہ نکلے گا، میں ریزلٹ بتا دیتا ہوں یہ ہوگا، اقیم الصلاۃ۔ اب میں دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا آپ کا وقت دیکھا سلاۃ بدل، سلاۃ کی تشریح کیا کی جا سکتی ہے، ایک سلاۃ ہے نماز پڑھتا ہوں، جہاں کوئی سلاۃ پڑھتا ہوں، عربی میں سلاۃ کے لفظ میں کچھ گہرائی بھی ہے، اس میں گہرائی ہے، بڑا عجیب سا معنی ہے لیکن بہت خوبصورت معنی ہے، اس میں اس طرح سے ہے، تھوڑا سا صبر کر کے سنیے گا، شروع میں آپ کو شاید تھوڑا سا برا لگے، دو گھوڑے ریس لگا رہے ہوتے ہیں، گھوڑے جب ریس لگا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ریس لگانے میں بڑی کانٹے کی ریس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کی باڈی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے کہ جب دو گھوڑے ریس لگاتے ہیں تیزی سے اور باڈی ٹکرانے لگے اس کے لیے ایک لفظ ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھوڑا تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، پچھلے والے گھوڑے کا سر اس کے ران سے ٹکراتا ہے، وہ پیچھے والا جو گھوڑا ہے وہ اتنا تیز تو نہیں ہے کہ اس سے آگے نکل جائے، لیکن اتنا پیچھے بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی باڈی کا پیس اس سے نہیں ٹکرا رہا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلا والا گھوڑا ہوتا ہے اس کا بلا کر مسئلہ نہیں سمجھتے، اس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ مجھے اس گھوڑے سے علیحدہ نہیں ہونا، صحیح، کیونکہ پچھلا گھوڑا اپنی جان سے زیادہ جان لگاتا ہے کہ میرا سر کم سے کم اس کی ران سے ٹکراتا ہے، सही है, पिछले घोड़े की साइकिल क्या बन जाती है कि मुझे इससे लग के चलना है, वक्त किसी तरीके से लग के चलना। तो अब वो जो आगे वाला उसमें तो बहुत जानना है, पीछे वाला तरह इतनी जानदार नहीं है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा लगाता है कि मुझे अगले वाले घोड़े के साथ लग के चलना है। इसको अरबी में कहते हैं सलात, इसको कहते हैं सल्लल्फास। घोड़े ने बड़ी जान मारी, बड़ी जान मारी किस लिए कि अगले घोड़े के साथ लग के चलना है, पीछे नहीं रहना है। इसको कहते हैं सल्लल्फास। खुदा क्या कह रहा है, कह रहा है नमाज पढ़ो, सलात कायम करो। अब हम उर्दू में कहते हैं नमाज पढ़ो और अरबी में क्या लिखा होता है, कायम करो। सही, सलात कायम करो क्या मतलब, इसलिए कि आसानी से हम कहते हैं नमाज पढ़ो, चलो ठीक है नमाज पढ़ना तो है, तो जाहिर है, इसके पीछे क्या है, अपने अंदर से जान मारो, नबी से पीछे ना रहना, नबी बहुत तेज चल रहा है, अपने अंदर से जान मारो, अहले बैत के साथ सलात भेजो, अहले बैत से सलात भेजो। क्या मतलब, जान निकालो, वो बहुत आगे जा रहे हैं तुम पीछे रह जाओ, जरूरत से ज्यादा जान दिखाओ, इनके साथ चलो, अपनी जिंदगी को इनके साथ जोड़ दो, पीछे नहीं रहना। और कब कर पाओगे ये, जब जरूरत से ज्यादा जान दिखाओगे, सादे सादे भी नहीं आ पाओगे। अगर तुम्हें करना है इनके साथ चलो, बनाते हैं अकीम करो, क्या मतलब, एक एक मरतबा तो वही हुआ कि नमाज कायम करो, पर नमाज खुद सही मफहूम है, पता नमाज कायम करो क्या मतलब, नमाज की पूरी सकाफत लेकर आओ। ये मेरे जहन में एक अच्छा जुमला आया कि नमाज की पूरी सकाफत कायम करो, इसमें बहुत गहराई आ जाती है। कहीं ना कहीं घूम के आते हैं जुमला की, तो वो नमाज कायम करो का मतलब क्या हुआ, नमाज की सकाफत कायम करो, ये एक मतलब हुआ, ये सही है। दूसरा मतलब क्या हुआ, हुक्म खुदा के साथ इस तरह अपने आप को जोड़ दो, जान लगाओ, उनके साथ चलो, और कौन कौन है इनके साथ चलना है, जब तुम ये करो तो सल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, दुरूद मुहम्मद जाएंगे तुम पीछे नहीं रहना, बहुत तेज जाएंगे तुम पीछे नहीं रहना, अपने सर को इनके साथ लगा दो, अपने आप को मुंतसिल कर दो इनके साथ, ताकि ऐसा ना हो कि तुम घूम रहा हो जाओ। मन आता कुम नजा वो मन जम याद कुम हलक, जो आप तक पहुंचेगा वो निजात पाएगा और जो दूर रह जाएगा वो हलाक हो जाएगा। फरमाता है कि अपने आप को हलाकत से बचाओ, नबी और उनके आदत में मुतसिल हो जाओ और इसके लिए कोशिश करो, काफ़त दिखाओ, अकीम सलात व आतु ज़कात। अगर इसके लिए उसमें इतनी देर रुका तो 11:30 बज जाएंगे, आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। उर्दू में लिखा है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और ज़कात को खुशियों के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि मुझे ज़कात देता ही नहीं, अब उसको लाज समझाओ कि भाई ज़कात हर वो फाइनेंशियल टैक्स है जो इस्लाम ने हमारे माल पे लगाया है, उन भी एक ज़कात है, इस माना के अंदर उन भी एक ज़कात है, क्योंकि ये वो पैसा है जो हम अल्लाह की राह में दे रहे होते हैं, एक ज़कात है, एक फंड है, इस तरह ज़कात है, कितना है, इतना बहुत सारी चीज है जो इस्लाम ने हमारे माल के ऊपर रखी है, लेकिन वो अड़ जाएंगे कि नहीं आसान शीयत में ज़कात है ही नहीं। एक दफा ओलेवल का एक वो हो रहा था, वर्कशॉप हो रहा था ओलेवल के टीचर का, तो जनाब मेरी वहाँ पर कहीं जगह से बात आई तो एक आदमी खड़े होकर था, वहाँ इंग्लैंड से वो आया था प्रोफेसर आया था, कहने लगा कि शियों में जगह है ही नहीं, तो आपने जो आयत शियों के सेक्शन में दी है गलत है, रिवायत दी है, ये शिया नहीं मानेंगे इस रिवायत को, भाई कितने का शेयर में जगह नहीं है, कहने लगा मैं जानता हूँ शेयर में जगह नहीं, मैंने कहा भाई मैं खुद शिया हूँ, अमल कर रहा हूँ शेयर के ऊपर, तुम कह रहे हो मैं जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, अब मैं तुम क्या दास्तान सुना था कि मैं कुंभ में भी रह के आया हूँ जाना, मतलब सबको देख कर जगह है भाई, तो यकीन नहीं आता हम लोगों की भाई शेयर में जगह, अभी बड़ी मुश्किल से 25-30 साल में उनको यकीन दिला पाया कि हम नमाज पढ़ते हैं, वरना पहले तो वो सोच रहे थे कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते, तो कभी डिफेंस में बता रहे डिफेंस के ट्रस्टी का नहीं, जो डिफेंस की कंटोनमेंट की तमाम मसाजिद के ट्रस्टीज का एक इजलास हो रहा था, तो उसमें सब एक दूसरे को बता रहे थे हमारी मस्जिद में ये होता है, हमारी मस्जिद में होता है, तो इनको भी ख्याल आया था, इन्होंने कहा हमारी मस्जिद में ये होता है, तो वहाँ जो ट्रस्टीज बैठे थे उन्होंने कहा आपकी मस्जिद कौन सी है, यानी वाले हमने देखा फेस फोर में इतनी बड़ी मस्जिद है, अब वो क्या हमने तो यही यार मस्जिद कौन सी मस्जिद है फेस फोर के अंदर, ये मस्जिद है वो मस्जिद है और तो कोई नहीं है, क्या नहीं भाई मस्जिद यसरब है और वो उस जगह पर है, अच्छा उन्हें इमाम बारगाह है, भाई इमाम बारगाह है मस्जिद भी है अंदर, कह रहे अच्छा हम तो समझते हैं मस्जिद है नहीं बस इमाम बारगाह ही है इसके अंदर, तो हमारे पास क्या कुछ सोच बैठे हैं ये लोग, हमें समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते ही नहीं, हम कुरान पढ़ते ही नहीं, हमारे दीनदारी है ही नहीं, इस तरह सोचते हमारे बारे अलबत्ता कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने इसको इस बात भी दिया हुआ है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से ये लोग इस बात को सोचने के ऊपर और मजबूत हो गए, लेकिन ये है कि भारत क्या कर सकते हैं, कोशिश करनी पड़ेगी, दुश्मन का प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, अब इन सलात नमाज कायम करो ज़कात अदा करो और अक़रिदुल्लाह क़र्ज़ हसना और अल्लाह को कर्ज हसना दे दो, अल्लाह को कर्ज दे दो, मालिक की कायनात क्या है कोई है तुम जो कर्ज है, मैं जो अक़रिदुल्लाह क़र्ज़ हसना पर युदाहिकहु अल्लाह कोई है जो मुझे कर्ज दे तो मैं उसको डबल करके दूँ, मालिक की कायनात क्या है, अब यहाँ पर खाली दल में बिल गेट्स खड़ा हो और नीचे के कोई है भाई जो 100 रुपये कर्ज दे तो क्या करेंगे, फौरन कर्जा लेके इसको कर्जा दे देंगे, क्यों मेरे भाई बिल गेट्स को 100 रुपये कर्जा भी दे देना तो कोई रास्ता बन जाएगा, फिर कोई बात समझ जाएगी, वापसी में 100 रुपये देगा 1000 दे देगा, मुमकिन है मैं 100 रुपये दूँ 100 डॉलर दे दे, क्या पता, अल्लाह क्या कह रहा है अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना अल्लाह को कर्ज हसना दे दो, वाकई जी मालिक कायनात अपनी हकीर चीज देकर हमसे कह रहा है मुझे वो हकीर दे दो तो मैं तुम्हें खूबसूरत करके वापस करूंगा ज्यादा भी कर लूंगा, सही अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना।